السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
سے دہشت گرد ٹھکانوں کا صفایا کر دیا، لیکن یہ ٹھکانے اب بھی افغانستان میں موجود ہیں، پاکستانی فوج کے ترجمان کا دعویٰ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
پاک افغان باہمی تجارت کی کمی پر پاکستانی اور افغان تاجر برادری کی تشویش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
نقیب اللہ محسود کا قریبی دوست اور سرگرم پختون کارکن ڈیرہ اسماعیل خان میں قتل. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ خبر کہ افغانستان کے معزول صوبائی گورنر عطا محمد نور نے اپنا طے شدہ حکومت مخالف مظاہرہ ملتوی کر دیا ہے، جس میں بظاہر امریکی قیادت والی سفارتی کوششوں کا ہاتھ ہے. اور دوسری اہم خبروں میں، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شام میں کم از کم 30 دن کے لیے فائر بندی اور علاقوں کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یمن کے ساحلی شہر عدن میں ہفتے کے روز 2 خودکش بم دھماکے ہوئے ہیں، جس میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالانہ تجارت میں کمی پر تشویش کے باعث پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی مذاکرات جلد منعقد کروانے پر زور دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور افغان فورسز میں اس سے نمٹنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جبکہ تجزیہ کاروں کی رائے میں عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون بہت ضروری ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن سرحد پار افغانستان میں یہ خطرہ اب بھی موجود ہے، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عرب نیوز سے ایک انٹرویو میں ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستان نے گزشتہ 10-15 سالوں میں کارروائیاں کر کے ان تمام علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے جو کسی وقت عسکریت پسندوں کے زیر اثر ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سرحد پار افغانستان میں اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں حکومت کی عملداری نہیں ہے، جس کی وجہ افغان فورسز کی ناکافی استعداد کار اور بین الاقوامی افواج کی تعداد میں کمی ہے. لہذا معاملہ اب افغانستان میں ہے، جہاں یہ خطرہ اب بھی موجود ہے. آصف غفور نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر پائیدار امن کے لیے افغانستان کی طرف سے کوششوں کا کامیاب ہونا بھی ضروری ہے. کابل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام آباد ان عسکریت پسندوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر رہا جو افغانستان میں تخریبی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان سے ایسے ہی مطالبات کے ساتھ دباؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. مبصرین دونوں ملکوں پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے تعاون اور اپنے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف پیش رفت کریں، تاکہ شرپسند عناصر اس باہمی کشیدگی کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کہتے ہیں،
جو ایک دوسرے کے تحفظات ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پھر بھی استعمال ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی کہاں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے آپ کو مشکلات یا نقصان پہنچ رہا ہے. پاکستان افغانستان کے لیے بہت اہم، سب سے اہم ملک ہے.
پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام بھی شروع کر رکھا ہے، جو عہدیداروں کے بقول رواں سال کے اواخر تک مکمل ہو جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے نقیب اللہ محسود کے قریبی دوست کی لاش ہفتے کے روز ڈیرہ اسماعیل خان سے ملی تھی. اب پولیس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں سلسلے میں کچھ سراغ ملا ہے کہ آفتاب محسود کو گولیاں مار کر کس نے ہلاک کیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
ایک مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں گزشتہ ماہ ہلاک ہونے والے قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کی قریبی دوست اور پشتون لانگ مارچ کے متحرک کارکن آفتاب محسود کی لاش ڈیرہ اسماعیل خان سے برآمد ہوئی ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق انہیں 3 گولیاں ماری گئی تھی. مقامی پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے، اور اب تک 4 افراد کو حراست میں لے کر ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ مقتول کے بڑے بھائی ظفر اللہ نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
بس اسی دوران پھر ہم نے یہ بات نہیں چھیڑی کہ یار کدھر ہوگا، شاید ہم نے یہ سمجھا دوستوں کے ساتھ ہوگا، لیکن صبح میرے ابو کو کال آئی تھی کہ مطلب آپ کے بیٹے کی لاش پڑی ہے ادھر۔ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا پچھلے سال، وہ ایگریکلچر میں اس نے داخلہ بھی کیا ہوا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ابھی یونیورسٹی سے مطلب ہے ادھر جاتا نہیں تھا۔ اس کا اس طرح نہ کوئی جھگڑا ہوا تھا کسی سے، نہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے۔
نقیب اللہ محسود کو کراچی میں جس پولیس ٹیم نے دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ہلاک کیا تھا، اس کی سربراہ ایس ایس پی راو انوار مفرور ہے اور پولیس انہیں ابھی تک گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ راو انوار کی گرفتاری پشتون نوجوان کی مبینہ ماورائے عدالت قتل اور دیگر ایسے ہی مسائل پر توجہ دلانے کے لیے روا ماہ کے اوائل میں سینکڑوں قبائلیوں نے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے 10 روز تک دھرنا دیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کی موبائل فون سے ملنے والے مواد کے ذریعے بھی تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کراچی میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر اور معروف سماجی کارکن پروین رحمان کے قتل کی دوبارہ تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پروین رحمان کو 5 برس قبل کراچی کے علاقے پیر آباد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی 15 روز میں تحقیقات مکمل کرنے اور محکمہ داخلہ کی کوششیں کرنے کی پابند ہوگی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
پروین رحمان کی بہن اکیلا اسماعیل نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ وہ اپنی بہن کی قتل کی اثرینوں تحقیقات کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ ان تحقیقات کے نتائج سے زیادہ پرامید نہیں ہیں۔
چونکہ اس میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کے تحت جن کو اریسٹ کیا گیا ہے، کہ آپ لوگ انویسٹیگیٹ تو کریں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور صرف یہ کہہ دینا کہ انہوں نے کنفیس کیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے صرف کنفیس کیا ہے پلاننگ کے اوپر، قتل پر نہیں، کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی قتل کرنے کی۔ پولیس ناکام ہوئی ہے اس کیس کو، اس کے جو پورے محرکات کے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ تو اپیل تھی ہماری کہ اس کو فیڈرل ایجنسیز کو دیا جائے، کیونکہ سندھ پولیس جو ہے وہ کر نہیں سکی ہے۔ تو انہوں نے جی آئی ٹی بنا دی ہے نہیں، اور اس جی آئی ٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پہلے نہیں تھی، تو ہمیں تو کوئی خاص امید نہیں ہے اس جی آئی ٹی سے۔ 5 سال سے یہی ہو رہا ہے اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کنفیس کر دیا ہے یا ہم نے 5 لوگوں کو اریسٹ کر لیا ہے، مگر کوئی کیس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم کو یہ بھی تو پوچھنا ہے کہ یہ کیس کو کیسے کلوز کیا آپ نے۔ ہمیں تو سسپیشن ہے کہ کور اپ کیا گیا ہے۔
ادارے کے بارے میں تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گی کہ اورنگی جو پروجیکٹ ہے اس وقت اس کو کون چلا رہا ہے؟
جو پروین کے جوائنٹ ڈائریکٹر تھے ان کو وہ چلا رہے ہیں، ان کو بھی دھمکیاں اور مجھے بھی مستقل دھمکیاں۔ ہمارے تو گھر پہ بھی آ گئے تھے، انور آشق جو ڈائریکٹر ان کے گھر پہ بھی لوگ آئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ پولیس پروٹیکشن ہے ہمیں۔
زہرا یوسف صاحبہ، اس وقت آپ کتنی پر امید ہیں جبکہ اب اس قتل کیس کی اثرینوں تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انصاف مل جائے گا؟
کہنا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کا مطلب فیصلہ آتے ہی نہیں ہے یا مطمئن طریقے سے نہیں ملتا ہے انصاف، مگر ظاہر ہے کہ کچھ تو امید ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اس پر قائم رہیں گے کہ اور تحقیقات کی جائے، بہتر طریقے سے کی جائے، بہتر آفیسرز کریں، اور ہم نے نشاندگی بھی کیا ہے کہ کن کن آفیسرز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ میں افسوس یہ ہے، خاص کر کے کراچی میں رپورٹس ملتی ہیں کہ پولیس کے افراد بھی جن کو لینڈ گرابنگ اور جو ایک چائنا کٹنگ جس کو کہتے ہیں اس میں ملوث ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پروین رحمان کا کام وہ بالکل اس کے خلاف تھا، وہ لینڈ گرابنگ کو ایکسپوز کرتی تھی۔
شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے صوبے سندھ میں پانی کی صورتحال کے لیے قائم کمیشن نے کراچی کو اضافی پانی کی فراہمی کے منصوبے میں غیر معمولی تاخیر کی بنا پر حکام کو طلب کر لیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کی صوبہ سندھ میں فراہمی اور نکاسی آپ سے متعلق کمیشن کی سماعت ہفتے کے روز کراچی میں ہوئی۔ جسٹس ریٹائرڈ امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں قائم کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر قائم کیا گیا ہے۔ کمیشن نے ریمارکس دیے کہ شہر میں پینے کا پانی نہیں لیکن 20-20 منزلہ عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ کمیشن کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہر کے نالوں پر تعمیرات کی جا رہی ہیں، شہر کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ انتظامیہ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ کمیشن کے سربراہ نے دونوں شہروں میں تمام نئی عمارتوں اور ہاؤسنگ اسکیمز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ جبکہ شہر میں اضافی پانی کی فراہمی کے منصوبے K4 کی تکمیل میں غیر معمولی تاخیر پر پروجیکٹ ڈائریکٹر، صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ کراچی کو پانی کی فراہمی کا یہ منصوبہ 2007 میں شروع کیا جانا تھا لیکن 2016 میں شروع ہوا اور اب بھی ابتدائی مراحل ہی میں ہے، جبکہ منصوبے کی لاگت 25 ارب روپے سے بڑھ کر 40 ارب پاکستانی روپے تک جا پہنچی ہے۔ کراچی کو اس وقت روزانہ تقریباً 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے جو شہر کی ضرورت کا نصف بتایا جاتا ہے۔ شہر میں خصوصاً موسم گرما میں پانی کی قلت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ قلت بڑھ جانے سے مختلف علاقوں میں احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے، جس سے شہر میں امن و امان کی مخدوش صورتحال بھی مزید خراب ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پولیس کو طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بالی ووڈ کی معروف اداکارہ سری دیوی دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 54 برس تھی۔ انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا اور بہت مقبولیت پائی۔ نئی دہلی سے اس بارے میں ایک رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
بالی ووڈ کی مقبول اداکارہ اور بھارتی فلم انڈسٹری کی پہلی خاتون سپر اسٹار سری دیوی کا دل کا دورہ پڑنے سے دبئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 54 برس کی تھیں۔ وہ اپنے بھتیجے اور اداکار موہت مارواہ کی شادی میں شرکت کی غرض سے ماں خاندان دبئی گئی ہوئی تھیں۔ شادی کی تقریبات کے بعد ان کے شوہر بونی کپور ممبئی واپس آ گئے تھے اور وہ وہیں رک گئی تھیں۔ ہفتے کی شب میں تقریباً 11 بجے ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بھر نہ ہو سکیں، کیونکہ ان کی موت اسپتال میں نہیں بلکہ ہوٹل کے کمرے میں ہوئی ہے، لہذا پولیس اس معاملے کی جانچ کر سکتی ہے۔ دبئی میں بھارتی سفارت خانے کے اہلکار مقامی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی میت کو ممبئی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کنسولیٹ کے ذرائع کے مطابق فورنسک اور لیب رپورٹوں کا انتظار ہے، اس کے بعد ہی ان کو واپس لانے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ کیونکہ موت کو فطری قرار دیا گیا ہے، اس لیے پوسٹ مارٹم کی امید کم ہے۔ ان کی موت کی خبر سے پورا بالی ووڈ سکتے میں ہے۔ تمام بڑے اور چھوٹے فنکار اور دیگر بہت سے لوگ سری دیوی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سری دیوی نے الگ الگ رول ادا کیے جو ناقابل فراموش ہیں۔ ممبئی میں ان کے گھر پر سوگواروں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ ان کے فلمی رستہ اور مداح اپنے اپنے انداز میں ان کو یاد کر رہے ہیں۔ بالی ووڈ کی چاندنی کہی جانے والی سری دیوی نے 300 سے زائد فلموں میں بیٹی، ماں اور بہو سمیت ہر قسم کے کردار نبھائے۔ انہوں نے 1978 میں 16واں ساون فلم سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے تیلگو، ملیالم اور ہندی فلموں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ان کی مقبول فلموں میں مسٹر انڈیا، چاندنی، ناگن، لمحے، وقت کی آواز اور خدا گواہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ 2017 میں بننے والی فلم موم ان کی آخری فلم ثابت ہوئی، جس میں پاکستانی اداکارہ سجل علی اور عدنان صدیقی نے بھی جوہر دکھائے ہیں۔ سجل علی نے، جنہوں نے فلم میں ان کی بیٹی کا رول ادا کیا تھا، اپنے رد عمل میں کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دی۔ اس فلم میں پاکستانی فنکاروں کی شمولیت کی بھارت میں بعض حلقوں سے مخالفت بھی ہوئی تھی، لیکن بالی ووڈ کے بیشتر لوگوں کا کہنا تھا کہ فنکاروں کو ایسے تنازعات میں گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالانہ تجارت میں کمی پر تشویش کے باعث پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی مذاکرات جلد منعقد کروانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کی تاجر برادری نے دونوں ملکوں کے متعلقہ فورمز کا اجلاس جلد بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ پاکستان کے سیکٹری تجارت یونس ڈھاگا سے پاک افغان تاجر برادری کے مشترکہ نمائندہ وفد کی ملاقات میں سامنے آیا ہے۔ پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے چیئرمین زبیر موتی والا نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جو آج آپ دیکھیں کہ 2.7 ملین کی ٹریڈ ہیز گون ڈاؤن ٹو 1.2 1.3 بلین ہو گئی ہے. 50% کے قریب جو ہے نا افغانستان کی ہماری ٹریڈ کم ہو گئی ہے. اس سے ہماری کنسرن ہے, اور اس کی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں پچھلے دو سال کے اندر, ایک سب سے پہلی وجہ تو ایپٹا کی میٹنگ کا نہ ہونا یا جوائنٹ اکنامک کمیشن کی میٹنگ کا نہ ہونا.
زبیر موتی والا نے مزید کہا کہ انہوں نے پاک افغان تجارت پر اثر انداز ہونے والے معاملات سے بھی پاکستانی حکام کو آگاہ کیا.
وہ آر ڈی کی امپوز کی گئی, گلوبلی کی گئی, لیکن افغانستان پر بھی جب ہو گئی تو انہوں نے اس کو مس ریڈ کیا, اور اس ماحول میں جب بھی غلط فہمیاں چل رہی تو اس کو انہوں نے ہماری گوڈس پہ بھی انہوں نے کوئی جو ریسیپروکل کسٹم ڈیوٹیز تھی اس کے اوپر انہوں نے کیا, اس پہ ہماری بات ہوئی. اس کے علاوہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی, اور چا باہر پہ بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو گئی, اس کے بارے میں بات ہوئی. جو ایکسپورٹس ہیں تاجکستان کو, سرفس ایکسپورٹس جو ہیں افغانستان کے تھرو, اس میں جو پرابلمز آ رہے تھے اس کی بارے میں بات کی.
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ تاجر برادری کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. سینئر تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
دونوں ملکوں کے کروڑوں عوام کی قسمت وابستہ ہے, خوشحالی وابستہ ہے, اور ان کا دار و مدار ہے, اور جتنا زیادہ دونوں ممالک تجارت میں اور صنعت و حرفت میں شریک ہوں گے اتنے زیادہ آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہوں گے, معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھانے کے طریقہ کار اور بہتر ہوں گے.
محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے معزول صوبائی گورنر عطا محمد نور نے اپنا طے شدہ حکومت مخالف مظاہرہ ملتوی کر دیا ہے, جس میں بظاہر امریکی قیادت والی سفارتی کوششوں کا ہاتھ ہے. نور نے شمالی افغان صوبے بلخ میں 13 سال تک حکومت کی, جب دسمبر میں صدر اشرف غنی نے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا, لیکن انہوں نے صدر کے احکامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا. مرکزی حکومت پر اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے نور نے منگل کے روز شروع ہونے والی ایک بہت بڑی ریلی کابل میں 3 روز تک کرنے کا اعلان کیا تھا, جس میں ہزارہا گاڑیاں شامل ہوتی. لیکن معزول گورنر نے اتوار کے روز مزار شریف میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ یہ احتجاج ملتوی کر رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے پینٹیگون سے پوچھا ہے کہ ویٹرنز ڈے کے موقع پر دارالحکومت واشنگٹن میں فوجی پریڈ منعقد کی جائے. ٹرمپ سے جیسمین پیمون نے ٹیلی فون پر انٹرویو کیا, جو فاکس نیوز کے ہفتے کی رات کے ایک شو کی میزبان ہیں. انہوں نے فلوریڈا کے پارک لینڈ اسکول میں ہونے والی شوٹنگ اور مجوزہ فوجی پریڈ سمیت مختلف امور پر بات کی. اٹلی میں ہزارہا افراد ان مظاہروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو دائیں بازو کے انتہا پسندوں اور فیشسٹ مخالفوں نے کیے تھے. اٹلی میں جہاں عام انتخابات میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور کشیدگی عروج پر ہے, اٹلی کی عوام لیبر قوانین اور لازمی ویکسینز کے خلاف بھی بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں. بین الاقوامی اولمپکس کمیٹی نے اتوار کے روز سن 2018 کے سرمائی کھیلوں کے اختتام کا اعلان کیا, اور پیونگ چینگ اولمپکس کی تعریف کرتے ہوئے انہوں کھیلوں کے نئے افق قرار دیا. آئی او سی کے صدر تھامس باخ نے اختتامی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے شمالی اور جنوبی کوریا کی تعریف کی, جنہوں نے افتتاحی تقریب میں اکٹھے مارچ کیا. باخ نے اولمپک جھنڈا بیجنگ کے حوالے کیا, جو سن 2022 میں ہونے والے اولمپکس کا میزبان ہوگا. سن 2008 میں گرمائی اولمپکس بھی بیجنگ میں منعقد ہوئے تھے. اس طرح دونوں اولمپکس کی میزبانی کرنے والا بیجنگ پہلا شہر بن گیا ہے. دہشت گرد گروپ داعش نے جون سن 2014 میں عراق کے شمالی شہر موصل پر قبضہ کر لیا تھا. گزشتہ ہفتے عالمی برادری نے کویت کے دارالحکومت میں عراق میں داعش کے قبضے سے آزاد ہونے والے شہروں کی تعمیر کے لیے 30 ارب ڈالر اکٹھا کیے. ان شہروں میں موصل بھی شامل ہے. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ, انجم ہیرل گل کی زبانی.
موصل کا قبضہ چھڑانے میں 9 ماہ لگ گئے, جس دوران یہ شہر تباہ ہو برباد ہو گیا. مہینوں جاری رہنے والی لڑائی اور فضائی حملوں نے اس پرانے شہر کے تاریخی حصے کو ملبے میں تبدیل کر کے رکھ دیا. عراق کے وزیر برائے منصوبہ بندی سلمان الجمیلی کا کہنا ہے, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کو سخت نقصان پہنچا ہے. عراق اس تباہ حال شہر کی اکیلے تعمیر نو نہیں کر سکتا, اس کے لیے عالمی یکجہتی اور تعاون کی ضرورت ہے. عراقی حکومت کی اولین ترجیح رہائش کی تعمیر اور بے گھر لوگوں کی واپسی ہے. 663,000 افراد ابھی تک اپنے گھروں کو واپس نہیں آئے, جبکہ مشرقی علاقے میں 70,000 افراد ابھی تک بے گھر ہیں. رہائش کے طویل اور کم مدتی حل کے لیے $12 ارب درکار ہیں۔ حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ وسط مئی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے قبل بے گھر ہونے والوں کی اکثریت کو واپس لایا جائے۔ انتخابات صرف 3 ماہ دور ہیں۔ عراق کے لیے اقوام متحدہ کی رابطہ کار لیزے گرانڈے کا اس بارے میں کہنا ہے۔
In Western Mosul, there are 54 districts. 15 of them are destroyed. There's 10 million.
54 محلے ہیں جن میں سے 15 بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ ان مکمل طور پر تباہ ہونے والے محلوں میں 10 ملین ٹن ملبہ پڑا ہے، جس میں سے اکثر ایسے دھماکہ خیز مواد اور بموں سے آلودہ ہے جو ابھی تک نہیں چل سکے۔ گرانڈے کہتی ہیں کہ اس ملبے کو احتیاط سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، جس میں مہینوں بلکہ سال لگ سکتے ہیں۔ شہر کا بنیادی ڈھانچہ بھی بری طرح سے تباہ ہوا ہے۔ بجلی، پانی اور صفائی ستھرائی کے نظام میں خاطر خواہ تعمیر اور ترقی کی ضرورت ہے، جبکہ شہر کی تعلیم اور صحت سے متعلق سہولتیں بھی توجہ کی متقاضی ہیں۔ اس بارے میں وسیع تر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ نئے نئے آزاد ہونے والے علاقوں میں بنیادی ضروریات کو جلد از جلد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ کردستان کی علاقائی حکومت کے وزیر علی سندھی کہتے ہیں کہ اگر ان مسائل کو درست انداز میں سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر حل نہ کیا گیا تو پھر شدت پسندی کی لہر دوبارہ پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق اور کردستان علاقوں سے داعش کی شکست کے بعد اب اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا پیدا کی جائے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریباز مجید کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
ایک ایسے علاقے میں جہاں مذہبی انتہا پسندی کا لوگ شکار ہو رہے ہوں، فرقہ وارانہ تشدد بڑھ رہا ہو اور معاشرے میں نفرت پروان چڑھ رہی ہو، وہاں اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ بقائے باہمی کی بنیاد پر تمام فرقے اور نسلیں ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون سے رہیں۔ عراق اور کردستان علاقے کے نوجوانوں کے بہت سے مسائل مشترک ہیں، اور یہ نوجوان اس خیال کے حامی ہیں کہ بقائے باہمی کے لیے آپس میں قدر مشترک کی تلاش سبھی کے لیے فائدہ مند ہے۔ نوجوان خاتون مائرہ یوسف کہتی ہیں،
To live in coexistent, we must live together because we're humans and humanity takes a place in...
بقائے باہمی کی بنیاد پر ہمیں زندہ رہنا ہوگا۔ ہم سب بنی نوع انسان ہیں، ہمارے مذاہب میں انسانیت سر فہرست ہے، ہم اکٹھے کالج میں پڑھتے ہیں، یہاں سبھی مذاہب اور مسالک کے ماننے والے ہیں، سو مل جل کر رہنے میں ہم سب کا بھلا ہے۔ ایک اور یزیدی نوجوان نائف کا کہنا ہے،
Every human, every religion has a way of knowing God. We have to respect that.
ہر مذہب کا ماننے والا انسان اپنے خدا کو راضی رکھنے کی بات کرتا ہے، ہمیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ کہیں ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہیں ہم ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہمیں کسی کو بھی غلط نہیں سمجھنا چاہیے اور سب کی عزت لازم ہے۔ غرض اکثر نوجوانوں کو اب اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آنے والے دنوں میں رواداری اور ایک دوسرے کا احترام بقائے باہمی کی لازمی شرط ہے۔ دی مڈل ایسٹ اسٹریٹجک آرگنائزیشن نامی تنظیم کردستان میں قائم ہے، اور یہ معاشرے کے مختلف طبقات اور نظریات کے ماننے والوں کو یکجا کرتی ہے اور مختلف تقریبات منعقد کرتی ہے۔ اس کا مقصد مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، مذہبی اور نسلی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں میل جول کو فروغ دینا اس تنظیم کا مشن ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں اس طرح کی تحریکیں امید کی نوید دیتی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شام میں کم از کم 30 دن کے لیے فائر بندی اور علاقوں کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہفتے کو منظور کی گئی یہ قرارداد دمشق کے نواح میں واقع غوطہ میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والے فضائی بمباری کے بعد سامنے آئی، جس میں بچوں سمیت تقریباً 500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ قرارداد سویڈن اور کویت نے تیار کی تھی۔ کویت کے سفیر منصور العتیبی کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرارداد شام میں انسانی مصائب کو فوری طور پر ختم نہیں کر سکتی، تاہم یہ سلامتی کونسل کی طرف سے دیا جانے والا ایک مثبت پیغام ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ تمام فریقین بغیر کسی التباء کے مخاصمانہ کاروائیاں کم از کم 30 دن کے لیے روک دیں، تاکہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارکنوں کو بھیجا جائے اور وہاں سے شدید بیمار اور زخمیوں کو نکالا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے شام کی طرف سے اس فائر بندی پر عمل درآمد کرنے سے متعلق شکوک اور شبہات کا اظہار کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کو فعال ہونے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ یمن کے ساحلی شہر عدن میں ہفتے کے روز دو خود کش بم دھماکوں میں درجنوں افراد ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بظاہر ان حملوں کا ہدف عدن کے جنوب مغربی حصے میں انسداد دہشت گردی فورس کا ایک کیمپ تھا۔ شہر کے مرکزی ہسپتال جمہوریہ کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اب تک ہسپتال میں 5 لاشیں لائی گئی ہیں جو زیادہ تر فوجیوں کی ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ ہسپتال ذرائع نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد بتانے سے گریز کیا۔ ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، بھاپ سے چلنے والے انجن ہمیشہ ہی لوگوں کی دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ لوگ اب ان انجنوں کو دیکھنے کے لیے عجائب گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ کی لنکا شائر کاؤنٹی میں ایک ریٹائرڈ انجینئر فرینک روتھویل نے ایک گاڑی کے انجن میں تبدیلی کی اور اب اسے بھاپ سے چلاتے ہیں۔ گو کے طویل عرصے سے نئے اور زیادہ مؤثر انجن سامنے آ چکے ہیں، لیکن بھاپ سے چلنے والی مشینیں ابھی تک اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتی ہیں، اور یہ صرف عجائب گھر جانے والوں کی دلچسپی تک ہی موقوف نہیں ہے۔ برطانیہ نے نہ صرف بھاپ سے چلنے والے انجن ایجاد کیے، بلکہ اس نے اونچی نیچی نہ ہموار زمین پر چلنے والی وہ مثالی گاڑی بھی بنائی جسے دنیا لینڈ روور ڈیفینڈر کے نام سے جانتی ہے۔ اب برطانیہ ہی میں ایک شخص نے بھاپ اور لینڈ روور کے انجنوں کے اشتراک سے ایک نیا انجن متعارف کروایا ہے، جسے ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ گاڑی کوئی زیادہ تیز رفتار نہیں ہے، بمشکل 24 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس کے مالک فرینک روتھویل نے اس تبدیل شدہ لینڈ روور کا نام پیار سے ملڈریڈ رکھا ہے، اور اس کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ فرینک کا اس بارے میں کہنا ہے، ویسے تو اس پر کام پہ جانا تھوڑی سی ہنسی کی بات لگتی ہے، لیکن مجھے اس میں بھاپ بنانے کے لیے صبح 2 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑتا ہے۔ ملڈریڈ کو بنانے کے لیے تقریباً $33,000 اور 400 گھنٹے صرف ہوئے۔ فرینک کہتے ہیں، جب پہلی مرتبہ یہ چلی اور اس نے شف 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 کی آوازیں نکالنا شروع کی تو واقعی وہ بہت شاندار لمحات تھے۔ تاہم فرینک نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ملڈریڈ کبھی کبھار ناقابل اعتبار بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، حقیقت میں آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اور یہ یقینی بنانا کہ جب یہ چلے اور آپ اسے آگے کی جانب چلائیں تو یہ آگے کی جانب بڑھے، نہ کہ پیچھے کی جانب، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فرینک روتھویل اسے اپنے روزانہ کے استعمال میں لاتے ہیں، اور لنکا شائر میں اسے کاروں کی نمائشوں میں دکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والوں کا کہنا ہے، شاید اس نئی کار کے بہتر نمونے مستقبل میں لوگوں کے کام آ سکیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر بل پارپر۔ خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔